ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब नंबर 8, जिक्र के असरात व अलामात। जिक्र में अनवार का नजर आना। एक बार एक शख्स ने अर्ज किया कि उन्हें अब जिक्र अस्कार के दौरान अनवारात वगैरह नजर नहीं आते जैसा कि पहले नजर आया करते थे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तक लकड़ी सुलगती रहती है, धुआं और शौला देती है, जब कामिल तौर पर जल जाती है तो शौला और धुआं नहीं देती। कल्ब में नूर पैदा होने का मफहूम। एक साहब ने सवाल किया कि कल्ब में नूर पैदा होने और जिक्र के मुअस्सिर होने की क्या अलामत हैं। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में इरशाद फरमाया कि जब जिक्र से इस कदर उंस हो जाए कि छोड़ने को जी न चाहे और छोड़ना तबीयत को बहुत नागवार गुजरे और जब तक जिक्र पूरा न कर ले चैन न आए तो ये इस बात की अलामत है कि कल्ब में नूर पैदा हो गया है। अनवार का नजर आना हक्कानियत का मेयार नहीं। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मरतबा उन्होंने अपने शेख हजरत मौलाना अब्दुर्रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया कि कादियानी अनवार का दावा करते हैं, उनको नमाज वगैरह में बहुत हालात और कैफियत पेश आते हैं और गिरिया व खशियत का गलबा होता है, इसका क्या सबब है। हजरत संभल कर बैठ गए और जोर से फरमाया, मौलवी साहब सुनो, वमन युशाक्किक الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى, और जो कोई बाद इसके के उस पर राह हिदायत खुल चुकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा और मोमिनीन के रास्ते के अलावा किसी रास्ते की पैरवी करेगा, हम उसे करने देंगे जो कुछ वो करता है। हजरत कुछ इसकी तशरीह फरमाना चाहते थे तो मैंने कहा, हजरत बस समझ गया, इसके बाद फिर इस मसले में कभी कोई खटक दिल में पैदा नहीं हुई। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अली इस आयत की तशरीह फरमाते हुए लिखते हैं, आयत का मफहूम यह है कि दलालत व गुमराही की सूरत में भी जो लोग मुजाहदे और मेहनत में लगे रहते हैं उनके लिए भी ऐसी सूरतें और आसार जाहिर होते हैं जिनसे उनको अपने मसलक की ताईद और इत्मीनान हासिल होता है और वो उसमें और ज्यादा पुख्ता हो जाते हैं। इसी का नाम कुरान मजीद की इस्तेला में इस्तिदराज है। इसलिए महज कुशूफ व अनवार और कैफियत व आसार हक्कानियत और मकबूलियत का मेयार नहीं है। असल मेयार किताब व सुन्नत और मसलक सलफ से मुताबकत है। लताइफ सित्ता और इनका मकान। एक साहब ने एक मजलिस में हजरत रहमतुल्लाह अलैह से लताइफ सित्ता की तशरीह दरियाफ्त की। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अव्वल लतीफा लतीफा कल्ब है, इसका मकाम दिल है। दूसरा लतीफा नफ्स है, इसका मकाम नाफ के पास है। तीसरा लतीफा रूह सीने के दाहिनी तरफ है। चौथा लतीफा सिर इसी के करीब है। पांचवा लतीफा खफी पेशानी के दोनों भौहों के दरमियान। छठा लतीफा अखफा सर की चोटी में। लताइफ का जारी होना। फरमाया कि इन लताइफ के जारी होने का मतलब यह नहीं कि कल्ब हरकत करे या अनवार नजर आए, बल्कि इनके जारी होने का मतलब यह है कि उनके उलूम सालिक पर खुल जाएं। मसलन कल्ब का जारी होना यह है कि हर वक्त अल्लाह की तरफ ख्याल रहे और दिल से दुनिया और हर चीज की मोहब्बत निकल जाए। اسی طرح لطیفہ نفس کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رذائل اور صفات خبیثہ یعنی بری عادتیں اور غلط رجحانات نکل جائیں، اور صفات حمیدہ یعنی اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں، انکساری اور عاجزی پیدا ہو جائے، اور اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے۔ جب یہ حالت ہو تو طالب سمجھے کہ کچھ چل پڑا ہے۔ علی ہذا القیاس دوسرے لطائف ہیں، یعنی یہ کہ ان کے معارف حاصل ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ انوار کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں، یہ تو محنت اور ریاضت سے غیر مسلموں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بھلا وہ چیز کیسے معیار فضیلت ہو سکتی ہے جو غیر مسلموں میں بھی پائی جاتی ہو، پھر ہمارا ان سے کیا امتیاز ہوا؟ پھر فرمایا کہ بہت خوش قسمت ہیں وہ تباہیں جن کو کچھ نظر نہیں آتا اور مقصود تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بچلنے اور گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں، بخلاف ان کے جن کو انوار نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے بچل جانے اور گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہے۔ قلب کا جاری ہونا۔ ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ قلب کے جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہی تو ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اور ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھنا، یہی قلب کا جاری ہونا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر اس سوال کے جواب میں کہ قلب کے جاری ہونے سے کیا مراد ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلب کا جاری ہونا تو آثار ذکر کے پیدا ہو جانے کا نام ہے۔ نیک اعمال کی طرف رغبت ہونا اور ایک درجے کا خلوص پیدا ہو جانا آثار ذکر ہے۔ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے دل کی دھڑکن اور جسم کے تھر تھرانے کو قلب کا جاری ہونا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں۔ نورانیت سے مراد، نیز فرمایا کہ نورانیت سے کسی چمک کا نظر آنا مراد نہیں، بلکہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہونا گویا دل میں نورانیت کا آنا ہے۔ نیز فرمایا کہ ایک درجے کا خلوص ہی آثار ذکر ہے۔ نسبت کی حقیقت۔ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تعلق بندے کو خدا سے ہوتا ہے وہی نسبت کہلاتا ہے۔ عام طور پر بھی لوگوں کو یہ تعلق اپنے مولا سے ہوتا ہے، مگر معتد بھی اور وافر تعلق، اللہ سے مضبوط اور گہرے تعلق کے لیے جو خصوصی ہو، یہ لفظ بولتے ہیں۔ مولانا کے مزید دریافت کرنے پر فرمایا کہ یہ تعلق اس وقت بھی رہتا ہے جب دھیان و استحضار نہ رہے، مگر اللہ کے بندوں کو دھیان اور استحضار مسلسل بھی رہتا ہے، پھر نسبت کا رنگ سب کا ایک نہیں ہوتا، کسی پر کوئی رنگ غالب ہوتا ہے، کسی پر کوئی۔ نسبت کی مزید تشریح۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ نسبت ایک دکھن جیسی حرارت کا نام ہے جو کہ سالک کے قلب میں ذکر و شغل کے بعد پیدا ہوتی ہے، اس سے یاد میں دوام پیدا ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ آخر میں آ کر یہ کیفیت بھی بدن سے نکل جاتی ہے اور آدمی ویسا ہی رہ جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ کیفیت قلب کا زائل ہو جانا۔ ایک سائل نے عرض کیا کہ شروع شروع میں تو ذکر سے سینے میں گرمی محسوس ہوتی تھی، بلکہ دل سے ذکر کی آواز سنائی دیتی تھی، اب یہ حالت نہیں رہی، پہلے دقت بھی بہت ہوتی تھی، بعد میں یہ کیفیت بھی بالکل زائل ہو گئی۔ فرمایا زائل نہیں ہوئی بلکہ جزو بدن ہو گئی، احساس ختم ہو گیا، یہ مبارک ہے۔ جب تک کھانا ہضم نہ ہو پیٹ میں گرانی رہتی ہے، جب ہضم ہو جاتا ہے اور جزو بدن بن جاتا ہے تو کچھ گرانی نہیں رہتی، قبض و بست۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قبض یعنی نیک کاموں میں بھی دل کا نہ لگنا اور بست یعنی نیک کاموں کے کرنے میں ذوق و سرور کی کیفیت کا ہونا، یہ قبض و بست ہمیشہ رہتے ہیں یا بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ حالات سب کو پیش آتے ہیں یا صرف مقتدیوں کو؟ فرمایا کہ سب کو قبض پیش آتا ہے پھر بست ہو جاتا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہوتا تھا کہ ابتدا میں وحی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر تسلی دیا کرتے تھے، اور یہ آیات ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنى فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمة ربك فحدث۔ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا، اور آپ کو بے خبر پایا سو راستہ بتا دیا، اور آپ کو نادار پایا تو مالدار بنا دیا؟ تو آپ بھی یتیم پر سختی نہ کیجئے اور سائل کو مت جھڑکیے، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کرتے رہا کیجئے۔ یہ قبض کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی قبض پیش آیا کرتا تھا، چنانچہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، جب کلیجے منہ کو آنے لگے، یہ آیت صحابہ کرام کے قبض سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ذکر کے اثرات کی حفاظت۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت نے جو ذکر بتلایا تھا اکثر سفر کی وجہ سے نہیں ہو پاتا یا تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، فرمایا کچھ مضائقہ نہیں مجبوری ہے۔ عرض کیا اس میں کچھ تبدیلی یا اضافہ فرما دیں، فرمایا ضرورت نہیں، اور فرمایا میرے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے شروع میں جو ذکر بتلایا تھا آخر تک وہی رہا، اس پر کاربند رہو، اصل چیز اثر ہے، بس اللہ تعالیٰ اسی میں اثر پیدا فرما دیں۔ ایک موقع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حج کے موقع پر ایک صاحب نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ میرا فلاں لطیفہ ابھی جاری نہیں ہوا۔ ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو یقین نصیب ہو گیا یا عقائد اسلامیہ میں ابھی تردد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کوئی تردد نہیں اور کامل یقین حاصل ہے۔ اس پر ہم نے کہا بس یہی مقصود ہے، لطائف وغیرہ اس کے نیچے کے درجے کی چیزیں ہیں، اور یہ ذکر و شغل یقین پیدا کرنے کے واسطے ہیں۔ اسی طرح ایک صحبت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ذکر کے اثرات تو یہ ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، آخرت کا دھیان پیدا ہو جائے، دنیا اتنی جازب نظر نہ رہے۔ ذکر سے غفلت نقصان کا باعث۔ ایک حاضر مجلس نے آیت قرآنی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی بھی خدا رحمان کی نصیحت کی طرف سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، سو وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سے متعلق سوال کیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدمی ذکر نہیں کرتا اور اس سے اعراض کرتا ہے تو اسے شیطانی وسوسے آتے ہیں اور برے برے خیالات آتے رہتے ہیں، یہی شیطان کا قرین یعنی ساتھی ہونا ہے۔ غفلت اور اس کا علاج۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو غفلت ہوتی ہے کیا یہ گناہوں کی شامت سے ہوتی ہیں اور کیا گناہ غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں یا غفلت گناہوں کی وجہ سے؟ حضرت عبدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہے، یعنی غفلت بدنگاہی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، مگر غفلت تو دنیا کی تمام چیزوں کی طرف توجہ اور خدا کی یاد میں مشغولیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ آیا ہے العلم حجاب اکبر، کہ علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ تو یہ جو رات دن ہم دنیا کی چیزوں کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور یہ جی میں جم جاتا ہے، اس سے غفلت ہوتی ہے۔ باقی گناہ کبھی نفس کی سرکشی سے ہوتا ہے اور غفلت بھی اس کا سبب ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس غفلت کا علاج دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ مراقبہ اس کا علاج ہے، ہر شے کو اس طرح دیکھیے کہ یہ نعمت باری تعالیٰ ہے تو یہ بھی غفلت سے بچاؤ ہے، اس طرح کرتے رہو تو رفتہ رفتہ غفلت جاتی رہتی ہے۔ رضا الہی کی علامت، ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، ہاں حضرت یعنی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب انسان سے تمام برے اخلاق اور حب جاہ وغیرہ جاتے رہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی راضی ہو گیا ہے۔ ایک حدیث قدسی کی وضاحت، ایک سوال کے جواب میں حضرت والا نے یہ حدیث قدسی پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا بندہ نوافل سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، او کما قال۔ اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس حدیث قدسی کا مصداق ہو جاتا ہے تو پھر جو بھی اس کے دل میں آتا ہے وہ بھی سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور کامل اصلاح کا یہی مطلب ہے۔ باقی دل میں آنے والی کوئی بات اگر وہی پر مبنی شریعت کے خلاف ہو تو ایسا خیال توجہ کے لائق نہیں ہوتا اور وسوسے نفسانی ہوتا ہے، کیونکہ وحی تو وحی ہے جس کے ذریعے حق و باطل کو واضح کر دیا جاتا ہے اور اصول امور قائم کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جزیات کے عقص کے لیے جزیات کی مثالیں بھی واضح کر کے راستہ کھولا جاتا ہے۔ آنکھیں کان ہو جانے سے یہی مراد ہے کہ طالب کو کمال رضا، کمال اصلاح، خلوص نیت اور کمال فقاہت، دینی سوجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ باب نمبر 9، ذکر کے آداب، مجاہدہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشکل کام اور جد و جہد کرنا ہی مجاہدہ نہیں، مجاہدہ تو دراصل نفس کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں۔ مثلاً کسی بزرگ کی خدمت محنت کے ساتھ کرنا آسان بلکہ بعض اوقات نفسانیت ہوتا ہے، مگر اس سے کم مشقت کا کام جس میں نفس کے خلاف کرنا ہو اور جسے طالب عار سمجھتا ہو وہ مجاہدہ ہوگا۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا مجاہدے میں لذیذ مباحات کو چھوڑ دینا ضروری ہے؟ تو فرمایا کہ مجاہدہ تو یہی ہے کہ ناجائز خواہشات سے نفس کو روک کے رکھنا اور اسے شریعت کے حکموں پر چلانا، باقی کسی حلال چیز کو مجاہدے کے لیے حرام کر لینا جائز نہیں۔ اور علاج کے طور پر اگر کوئی چھڑا دے، جیسے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہو اور شیخ اس کو ایسی چیزوں سے منع کرے جو شہوت کو بھڑکاتی ہو، تو یہ حرام کرنا نہیں۔ باقی کھانے پینے کی عام مشہور صورتیں جو بزرگوں سے منقول ہیں کہ وہ بہت کم کھاتے تھے یا بالکل نہیں کھاتے تھے، یہ ان پر کوئی حال ہوتا تھا تو جس پر وہ حال نہ ہو اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں، ورنہ پاگل ہو جانے یا کسی اور طرح بیمار ہو جانے کا ڈر ہے۔ ایک مجلس میں مجاہدات کے ثمرات کا ذکر آیا تو حضرت نے فرمایا کہ غیر مسلم بھی مجاہدات کے ثمرات سے محروم نہیں رہتے، جو کرے گا وہ پائے گا، مگر اس سے رضا الہی کا حاصل ہونا لازم نہیں آتا کہ وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ذکر میں توجہ اور یکسوئی کا اہتمام۔ ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ بغیر پوری توجہ کے کوئی کام نہیں ہوتا، اور پوری توجہ سے عام طور پر اگر خدا کا فضل شامل حال ہو تو درست طور پر ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ حضرات یہ رمضان کا مہینہ یا رات دن ایک ہی خیال میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اسی طرح ایک زمانہ گزر جائے تو توجہ اللہ پیدا ہو جاتی ہے، ایک مہینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پوری توجہ سے کام لیں تو تھوڑے عرصے میں آثار ذکر پیدا ہو جاتے ہیں، مگر حالات بدلنے پر جاتے بھی رہتے ہیں، پختگی بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ ذکر میں استقامت۔ ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک سب کام چھوڑ کر ایک عرصے تک پوری توجہ سے ذکر نہ کیا جائے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس راہ میں تو مرتے دم تک چلنا ہی چلنا ہے، کم از کم 10-12 سال تک تو پوری یکسوئی سے ذکر کرنا چاہیے، تب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں بھی ابھی چل رہا ہوں۔ ذکر پر مداومت۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سلوک کی راہ اختیار کرنے والوں کو اس سلسلے میں کوشش کرتے رہنے اور ذکر پر مداومت پابندی کی تاکید فرماتے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میں بھی ابھی چل رہا ہوں، تم کو ایسی جلدی ہے؟ مولوی عبداللہ فاروقی کو دیکھو کہ کہاں حضرت شیخ الہند سے محبت اور بیعت تھی، اب میرے پاس ہیں اور ابھی چل رہے ہیں۔ مولوی محمد یحییٰ صاحب لکھتے ہیں، مجھ سے ایک روز فرمایا کہ تمہارے دادا بزرگوار مولانا اللہ بخش بھاول نگری، یہ بھی آخر عمر تک ذکر و فکر میں مر مٹے تھے، تم بھی اسی راہ میں جان دے دینا۔ پھر فرمایا دیکھو ذکر و اذکار مرتے دم تک نہ چھوڑنا، تمہارے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت چلتے پھرتے بھی مراقب رہتے تھے، بڑی ہمت کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے رہنا، یہ نعمت اور نسبت ان کو اللہ کے نام کی برکت سے ہی حاصل ہوئی، اس لیے اللہ کے نام کو نہ چھوڑنا۔ مولانا عبد الوحید صاحب فرماتے ہیں، گھوڑا گلی کے زمانے قیام میں ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر مرض کا شدید حملہ ہوا، نہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھنے کی طاقت تھی، سانس پھولتی تھی اور نیم بے ہوشی کا عالم تھا۔ اسی حالت میں میں نے عرض کیا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، وضو کروا دیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ ہم دونوں بھائیوں نے اٹھانے کی کوشش کی، مشکل سے تھام کر غسل خانے تک لے گئے، وضو کرانے جب بیٹھے تو فرمایا کہ کون ہو؟ میں نے اپنا نام اور مولانا عبد الجلیل صاحب کا نام بتایا۔ یہ سن کر فرمایا بیٹا میرا کچھ ٹھیک نہیں، کس وقت جل پڑوں؟ تمہیں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے ذکر کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، چاہے کچھ نظر آئے یا نہ آئے، نہ نظر آئے تو بہت اچھا ہے، اور اس میں کسی کی نہ ماننا چاہے کوئی کتنے ہی دلائل دے، مجھے تم اس میں تجربہ کار سمجھو۔ ارے ابھی تمہیں تجربہ نہیں ہوا، تم نے اپنے ماموں اور چچا کو نہیں دیکھا، کتنا گبی کتنا گن ذہن، چند روز اللہ کا نام لیا اور کتنی برکتیں ہوئی، قلب میں کسی بات کے آنے کی وضاحت۔ اس سوال کے جواب میں کہ ایک مدت کے بعد جب ذاکر کے دل میں کوئی بات آتی ہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اس میں نفس کے دھوکے بھی ہیں، اور اس میں نفس کا ایک بڑا فریب یہ ہے کہ ایسا طالب حق حالات کیفیات کو مقام یعنی باطنی ترقی کا درجہ سمجھنے لگتا ہے۔ بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ ان کا سلوک 4 ماہ میں طے ہو گیا، مگر جب ان سے دریافت کیا گیا کہ استقامت کتنے عرصے میں حاصل ہوئی تو فرمایا 25 سال میں۔ باقی ذاکر کے دل میں آنے والی کیفیت کیسی ہے اس کا اندازہ تجربے سے ہوتا ہے، بس جلدی نہ کریں، اعتدال کے ساتھ چلتا رہے۔ دیگر مشاغل نہ چھوڑ سکنے والوں کو بھی ذکر کا فائدہ۔ ایک حاضر مجلس نے عرض کیا کہ حضرت، ہم جیسے لوگ جو عامی ہیں اور جو اور مشاغل نہیں چھوڑ سکتے، کیا ان کو بھی ذکر کرنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں کیوں نہیں، ضرور ہوتا ہے، کیونکہ انسانی ترقی تو قبر میں بلکہ جنت میں بھی جاری رہے گی، اور چونکہ باری تعالیٰ کی ذات و صفات لامتناہی ہیں لہذا انسانی ترقی کبھی ختم نہ ہوگی۔ ذکر بغیر دھیان کے بھی نفع بخش۔ اس سوال کے جواب میں کہ اللہ کا نام بغیر دھیان کے لیا جائے تو بھی نفع بخش ہے یا نہیں، حضرت والا نے فرمایا کہ ہاں ہے، وہ تبارک اسمک، بڑا بابرکت ہے نام آپ کا، چنانچہ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کی طرف لاتا ہے، اور ذکر اگر دھیان سے ہو تو زیادہ نفع ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ یہ جو مشہور ہے کہ برزبا تسبیح بدر دل گاؤ کھر، ای چنی تسبیح کے دارت اثر، زبان پر اللہ کا ذکر اور دل میں گاؤ کھر کا خیال، ایسی تسبیح سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے اس کے برعکس بھی تاثیر دیکھی ہے کہ غفلت سے کیا جانے والا ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ای چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ اس طرح کی تسبیح کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب وہ تبارک اسمک ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ رحمان میں ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے آپ کے پروردگار عظمت والے احسان والے کا، تو اللہ کا نام اثر سے کب حق خالی ہے؟ اگر دوا کی تاثیر معلوم نہ بھی ہو تو بھی دوا اثر رکھتی ہے، تو پھر کیا اللہ کا نام اثر نہ رکھے گا؟ ہاں اگر توجہ سے ہو تو نور نالا نور۔ باب نمبر 10، ذکر کیسے کیا جائے۔ شیخ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرنے کی فضیلت۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ذکر کا کوئی مقرر طریقہ ہے جو ضروری ہے، یا ذکر مقصود ہے کہ کسی طریقے سے ہو؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بزرگوں نے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں، چاہیے کہ اسی قاعدے اور طریقے سے ذکر کیا جائے، اس سے جلد نفع ہوتا ہے، اور ویسے بھی ذکر کیا جائے تو خالی از نفع نہیں، مگر اس طرح دیر میں اور ادھورا سا نفع ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ نفع سے ثواب مراد ہے جو آخرت میں معلوم ہوگا یا کچھ اور، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہے تو ثواب، مگر مراد یہ ہے کہ آثار ذکر پیدا ہو جائیں اور انوار پیدا ہو جائے۔ آثار ذکر یعنی انسان کا دل خدا کے سوا غیر کی محبت سے چھٹ جائے اور کچھ اللہ تعالی سے انس پیدا ہو جائے۔ ذکر جہری میں احتیاط۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر قوت ہو تب ذکر بالجہر یعنی آواز کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اثر جلدی ہوتا ہے، لیکن اگر طبیعت کمزور ہو تو ہرگز زیادہ بلند آواز سے ذکر نہ کریں، ورنہ طبیعت مختل ہو جائے گی اور دماغ خراب ہو جائے گا۔ ذکر میں استعداد کا لحاظ۔ ایک صاحب کا دریافت کرنے پر فرمایا کہ یہ ذکر جہر جیسا کہ آپ سمجھیں صرف و نحو کی طرح ہے، جو بعد میں ضروری نہیں ہوتا۔ نیز فرمایا کہ سالک کی استعداد دیکھ کر ذکر و شغل کرانا چاہیے، جس کی استعداد زیادہ نہ ہو اسے تھوڑا چلا کر اسی پر لگے رہنے اور دوسرا کام دیکھنے کو کہنا چاہیے، جس کی استعداد بلند نہ ہو اسے زیادہ ذکر وغیرہ میں نہ لگنا چاہیے ورنہ دماغ خراب ہو جایا کرتا ہے۔ ذکر میں نیت کی برکت۔ ایک صاحب نے دریافت فرمایا کہ اگر کوئی دنیا کے کاموں میں مشغول ہو، وہ اس حال میں اگر پورا خیال اللہ کی طرف رکھے تو دوسرے کام نہ ہو سکیں تو پھر کیا ہو؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے، مگر جو اس حال میں بھی خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کھا وہ نہ رکھ سکے، وہ ناظرہ خاں کی طرح زیادہ ثواب اپنی کوشش کی وجہ سے پاتا ہے۔ ذکر میں رسوخ کی اہمیت۔ ایک سائل نے جو پہلے سے ذکر کرتے تھے، حضرت سے مزید ذکر کے لیے کچھ بتانے کی درخواست کی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، تو ان سے دریافت کیا کہ جو ذکر وہ پہلے سے کرتے ہیں اس کا وہ کیا اثر محسوس کرتے ہیں؟ حضرت نے ان سے دریافت کیا کہ کیا دعا میں طبیعت لگتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کبھی جی لگتا ہے کبھی نہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ پہلے پڑھنے یعنی ذکر کرنے میں چوہے لیٹے ہوئے ہیں، یعنی ناپختگی ہے، اور مزید ذکر کیا بتاؤں۔ یاد رکھنا خط میں بھی اور کچھ بتانے، یاد رکھنا خط میں بھی اور کچھ بتانے کا مطالبہ نہ کرنا۔ یہ دعا سے دلچسپی جو ہوتی ہے اسے اچھی طرح نمایاں ہونے دو، اگر جی چاہے تو اس میں ذات اللہ اللہ کا ذکر اور بھی بڑھا سکتے ہو۔ ایک مدت تک ذکر کا اہتمام کرنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب حق اتنا ذکر کرے کہ اسے ذکر کی بھوک لگ جائے اور بغیر ذکر کی چین نہ پڑے، جیسے کہ بھوکے کو کھانا کھائے بغیر چین نہیں آتا، ہاں وہ کتنا ہی گبھی کیوں نہ ہو۔ تین چلے یعنی چار مہینے باشرائط ذکر کرنا آثار ذکر پیدا کر دیتا ہے، جب ذکر کی بھوک لگ گئی تو کام بن گیا۔ حضرت میاں عبد الرحیم قدس سرہ سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مضبوط جوان آدمی جب قوت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو تھوڑے ہی دنوں میں صاحب تصرف ہو جاتا ہے۔ جس ذکر میں زیادہ جی لگے وہی ذکر کرنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب حق کو جس وقت جس ذکر سے زیادہ مناسبت ہو اس وقت وہی ذکر کرے، مثلا قرآن شریف پڑھنے میں جی لگے یا درود شریف، استغفار، نفی اثبات لا الہ الا اللہ، اور اس میں ذات اللہ اللہ کے ذکر میں سے جس سے ذوق بڑھے وہی ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کے دوران اشعار پڑھنا۔ کسی نے دریافت کیا کہ ذکر کے دوران اشعار کا پڑھنا کیسا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طبیعت مائل کرنے کے لیے دو چار شعر پڑھ لیں، مستقل طور پر نہیں۔ ذکر میں ذوق اور بے خودی مقصود۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر ذکر اس طریقے سے کرو جس طریقے سے سکھایا گیا ہے اور بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حرکات اور شد و مد کے ساتھ کیا جائے تو کچھ اثر محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر جلدی جلدی ضربات کے ساتھ کرتا ہوں تو ایک قسم کی بے خودی سی محسوس ہوتی ہے اور بہت ذوق محسوس ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بے خودی ہی مقصود ہے، جس طریقے سے چاہو، کوئی پابندی نہیں ہے، جس طریقے سے مقصود حاصل ہو اسی طرح کرو۔ ذکر میں وجد۔ فرمایا کہ اگر ذکر میں وجد نہ ہو تو بتکلف وجد کی کیفیت بناؤ۔ قرآن کی ناظرہ تلاوت۔ ایک سوال کے جواب میں ایک بار حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک اپنی نصیحت کے لیے ترجمے سے بھی لیا جائے، یعنی اس کے معنی اور مطلب سمجھنے کی غرض سے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا جائے، مگر ویسے بھی یعنی ناظرہ تلاوت بھی ضرور پڑھا جائے کہ اس میں بھی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ بڑی تاثیر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں استحضار کا اہتمام۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کی بیان کردہ روایت تحریر فرماتے ہیں، جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحت اچھی تھی تو رمضان المبارک میں بعد نماز عصر مجلس سے الگ تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ایک صاحب جو وہیں رہا کرتے تھے بتاتے ہیں کہ میں ادھر سے گزرا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پڑھنے کی کیفیت کچھ کھلی اور بہت ہی بھلی معلوم ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں بے ساختہ یہ دعا کی کہ اللہ اس طرح پر قرآن پڑھنا ہم کو بھی عطا فرما دے۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد غالباً حضرت نے انہیں انہی صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ تمہیں بتلائیں قرآن ایسے پڑھا کرو، وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرتے اور ایک درخت سے اللہ کا کلام سنتے تھے، اپنے کو وہی درخت تصور کرو اور پھر اپنے میں سے قرآن پاک کے نکلتے ہوئے الفاظ کو یوں سمجھو کہ یہ خدا پاک فرما رہے ہیں، اور کانوں سے اسی انداز پر سنو کہ میں اپنے اللہ کا کلام اللہ ہی کی آواز میں سن رہا ہوں۔ اور اس طرح فرماتے ہوئے حضرت نے یہی کیفیت سراپا اپنے اوپر طاری کر لی۔ اس فرمانے کا یہ اثر ہوا کہ جیسے وہی کیفیت دل میں اتر گئی، وہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ مدت تک قرآن پاک ایسی ہی کیفیت کے ساتھ پڑھنا نصیب ہوا اور بہت ہی لطف آیا۔ یہ انداز قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے کی ترقیوں میں نئے نئے اضافوں کا سبب بنا۔ اس میں ذات کا ذکر، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز، تلاوت قرآن مجید، ذکر اسماء الہی، یہ سب ذکر الہی میں شامل ہیں۔ البتہ ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا ذکر، اس سے احساس آدمی کو ذرا جلدی ہو جاتا ہے اور دوسرے اذکار سے ذرا دیر میں۔ اسم ذات کے ذکر کا طریقہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا ذکر کرتے وقت طالب یہ دھیان کرے کہ مسمی یعنی جس کا نام لیا جا رہا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اور اسم یعنی لفظ اللہ ایک ہے، یعنی لفظ اللہ کہتے وقت ذاکر کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دھیان ہو۔ ایک صاحب کو اسم ذات کا ذکر بڑھانے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو اصل میں اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا ذکر ہے، اور نفی اس بات لا الہ الا اللہ اس کی تائید و تقویت کے لیے ہے۔ اسماء حسنہ کا ذکر، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غفلت کے دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ طالب حق اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر اور دعا اختیار کریں، یعنی اسماء حسنہ کا ذکر کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کا اہتمام کریں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ جو لوگ اسماء حسنہ کے ذکر میں کجی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ان اسماء کے ذریعے دعا کے مؤثر ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، وہ علاج سے محروم رہتے ہیں، ورنہ یہ غفلت کا مؤثر علاج ہے۔ اسم اعظم، فرمایا جس اسم یعنی اللہ پاک کے اسماء میں سے جس نام سے طبعی مناسبت ہو اور نفع محسوس ہونے لگتا ہو، وہی اس شخص کے لیے اسم اعظم ہے۔ نفی اسمات اور اسم ذات کے ذکر کا طریقہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل خط میں نفی اسمات لا الہ الا اللہ کے ذکر کے طریقے کی وضاحت فرماتے ہوئے تحریر فرمایا، عزیز بابو محمد حسین صاحب سلمہ از احقر عبد القادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارا خط ملا، خیریت معلوم ہوئی، احقر بھی بفضل ہی تعالیٰ بخیریت ہے۔ ذکر نفی اسمات میں لا الہ جب کہا جائے تو سب چیزوں یعنی ما سوا اللہ کے وجود کی نفی کا تصور کیا جائے، اور جب اللہ کہا جائے تو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات والا صفات کے وجود کا تصور کیا جائے۔ ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ کے ذکر میں محض ذات باری تعالیٰ کا وجود خیال میں رہے، اور یوں خیال ہو کہ حق تعالیٰ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، اور ایک نور ان کی ذات والا صفات سے نکل کر ہمارے سینے میں داخل ہو رہا ہے۔ باقی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی مرضیات سے نوازے۔ والسلام، از رائے پور، 10 ستمبر سن عیسوی 1951۔ کلمہ طیبہ کے ذکر کا طریقہ۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے پوچھا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے وقت کیا خیال کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اصل اصول تو یہ ہیں کہ اس کلمے کے ذکر میں اسم اور مسمی، یعنی اللہ کا نام اور اللہ کی ذات ایک ساتھ ذہن میں آئے، مگر مبتدی کے لیے یہ مشکل بلکہ محال ہے، اس لیے کوئی تصور ساتھ بتا دیا جاتا ہے تاکہ خیال ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ایک چیز پر جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد پھر اس یعنی اللہ کے نام سے بھی ختم ہو کر مسمی یعنی اللہ کی ذات میں جا لگے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو ہوتا ہے، اسی لیے مختلف تصور کیے جاتے ہیں۔ درود شریف کے ذکر کا طریقہ۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ درود شریف پڑھتے وقت کیا خیال کیا جائے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ درود شریف پڑھتے وقت اس دھیان کو جمانے کی کوشش کرو کہ گویا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو، اور روضہ پاک کا فیض اس طرف تمہارے قلب میں آ رہا ہے۔ استغفار کا طریقہ۔ ایک بار کسی نے حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ استغفار کے وقت کیا تصور ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ استغفار کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، پشیمان ہونا، اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور ان پر افسوس اور ندامت ہونا۔ اگر کوئی کہے کہ میرے اندر کوئی گناہ نہیں تو یہ کہنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان کا وجود سراپا گناہ ہے، اور اپنے کو گناہ سے پاک سمجھنا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا تکبر ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چپ رہنا اور غفلت میں ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ ذکر سے انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ میں عیب ہی عیب ہوں۔ ذکر کرنے سے انسان کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس پر اپنی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ میں تو سب سے بدتر ہوں، اور انسان یہ سوچے کہ میں ایک ناپاک چیز ہوں، مالک الملک کے دربار میں حاضر ہونے کے لائق نہیں، یہ تو بادشاہ کی عنایت و شفقت ہوگی کہ اس کو آنے کی اجازت دیں، ورنہ اپنی گندگی کے سبب وہ ہرگز اس قابل نہیں بلکہ ہٹا دیے جانے کے قابل ہے۔ مراقبے کی اہمیت۔ ایک بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقصود کار کے لیے مراقبہ بہت ضروری ہے، اور ذکر مراقبے کا معاون و مددگار ہے، بلکہ بعض ذاکر ذکر میں ہی ترقی کر کے مراقبہ کر سکتے ہیں، اور دعا کا مراقبہ بہت اچھا ہے۔ ایک صاحب کے یہ عرض کرنے پر کہ بیماری میں ذکر چھوٹ جاتا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مجبوری ہے، مگر چھوٹنے کا اثر ہوتا ہے کہ طبیعت ہٹ جاتی ہے، پھر بڑی مشکل سے اس حالت پر آتی ہے، ورنہ نہیں آتی۔ ہاں ہو سکے تو ایسی حالت میں دعا میں مشغول رہے کہ یہ ذکر اور مراقبہ کا کام دیتی ہے، بلکہ دعا عبادات کا مغز ہے۔ مراقبہ باطنی امراض کا علاج۔ ایک مجلس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دل میں جو دنیاوی خیالات آتے رہتے ہیں یہ بالکل تو بعض خاص طبائع والوں کے نہیں جاتے، البتہ مجاہدات سے ان میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر انسان یہ خیال کرے کہ یہ بھی سب ادھر سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، جس طرح کے سب افعال کا خالق اللہ ہے، اس کا مراقبہ کیا جاتا ہے تو یہ خیالات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ سب مراقبے در حقیقت بعض امراض کے علاج ہیں۔ حقیقت تو وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ مراقبات بعض اوقات حقائق کے سوا بھی ہوتے ہیں جو کہ بطور علاج ہوتے ہیں۔ جیسے درود شریف پڑھتے ہیں تو خیالات کے انتشار کو روکنے کے لیے یہ تصور کر لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے بیٹھا پڑھ رہا ہوں اور ادھر سے ایک نور میرے قلب میں آ رہا ہے، حالانکہ ایسا ہونا اکثر واقعتاً نہیں ہوتا ہے۔ احسان اور شکر گزاری کا مراقبہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والی اس کی صفات خاص طور پر تین ہیں، جمال، کمال اور احسان۔ ہر شے کی خوبصورتی اللہ کے جمال کا پرتو ہے اور خوبی اللہ کے کمال کا، اور انسان کے ساتھ اس کا تعلق احسان ہے۔ شکر گزاری بندے کی یہ ہے کہ وہ ہر شے کا جو عطیہ باری ہے شکریہ ادا کریں، نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے، یعنی غور و فکر کریں کہ وہ خود لاشے تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا اور خلقی نقائص سے معمون رکھا۔ اگر دودھ پینے کا الہام نہ فرماتا تو ماں باپ اور دنیا بھر کے طبیب و ڈاکٹر بھی مل کر کچھ نہ کر سکتے، مگر اللہ نے اس کے خوراک پانے کا انتظام فرما کر ربوبیت فرمائی۔ اس طرح زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے کتنے احسانات ہوتے ہیں کہ انسان گن بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان مراقبہ کرے تو وہ اپنے اوپر خدا کے احسان بے شمار محسوس کرے اور دل و جان سے شکر میں جھک جائے۔ یہ راستہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مراقبہ، خدا تک پہنچنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا، اس کی بندگی اختیار کرنے، اس کی ناراضگی سے دور رہنے اور رضا حاصل کرنے کی والہانہ آمادگی، اس کے اندر ابھرنے اور جوش میں آنے کا بڑا آسان، مضبوط و معمون اور بے گل و گش راستہ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کی صفات کا مراقبہ بھی ہے، مگر وہ راستے یعنی اللہ کے جمال و کمال کا مراقبہ احسان کے راستے سے زیادہ آسان، عام اور معمول نہیں۔ جمال حالانکہ اسی اللہ میں ہے اور اسی میں حقیقتاً ہے، اور ماں سوا کا تمام جمال اسی کا پیدا کردہ اور عطیہ ہے، مگر اس اللہ کے جمال کے مراقبے میں ٹھوکریں بے حد ہیں، اور اسی لیے عشق مجازی کے راستے پر جانے والے اکثر منزل تک نہیں پہنچتے، راستے میں رہ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور کمال یعنی اللہ کے کمال کے مراقبے کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ فلسفی اور سائنسداں پر تو آج کل مادیت کا اثر چھا گیا ہے، اگر یہ ماحولی بات نہ بھی ہو تو بھی اس میں بہت کچھ دہکاوٹ اور فریب راہ ہے، لیکن راستہ یہ بھی ضرور ہے اور اعلیٰ ہے، مگر پھسلنوں سے پر اور مہلک چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان سب میں احسان اور شکر گزاری کے مراقبے کا راستہ ہی زیادہ لوگوں کی عام طبائع کے موافق آسان، عام اور معمول ہے۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔